السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام جہرنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ تصفر امام اور میشا ڈوینسکی انجینئر ہیں۔ پروگرام میں آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے حکومت پاکستان کا اور وزیر اعظم پاکستان کے مشیر کا یہ دعویٰ کہ کم از کم 5,000 جعلی اکاؤنٹس ہیں جہاں سے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں گفتگو ہوگی کہ بہت سارے پاکستانی شہری سعودی عرب کی جیلوں کے اندر بڑی سزاؤں کے منتظر ہیں، معمولی مقدمات سے لے کے منشیات کی سمگلنگ تک کے الزام میں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں منشیات کی سمگلنگ میں ملوث افراد کے لیے سزائے موت ہے، گردن زنی ہے۔ سو آج ان کا مظاہرہ ہوا ہے اسلام آباد میں، یہ ان کے عزیز و اقارب کا، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ ان کی رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ سو حکومت کیا کر سکتی ہے اور کیوں کرے، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ کیا لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے اسمگلنگ ہوتی ہے اور پاکستان اور پھر آف کورس اسٹیٹ پوری اس کے اوپر ایک لیبل آتا ہے۔ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اسلام آبادی کے اندر افغانستان امن عمل میں چوتھے سے فریقی مذاکرات، کیلیفورنیا میں لگنے والی آگ میں کم از کم 31 ہلاکتیں ہیں، یہ غیر معمولی واقعہ ہے اور یہ اس کاؤنٹیز کے اندر اپنی تباہی کے اعتبار سے سب سے بڑی آگ کنسیڈر کی جا رہی ہے، جبکہ ہلاکتوں کے اعتبار سے یہ تیسری بڑی اندھوناک واقعہ ہے آتش زدگی کا جنگل کے اندر۔ پروگرام کا جو اگلا اور آخری سیگمنٹ ہوگا، ہم کوشش کریں گے سپورٹس، کرکٹ، پاکستان ورسز نیوزی لینڈ، او ڈی آئی سیریز جو ہے وہ لیول ہو گئی، اب ٹیسٹ میچز اس کا آغاز ہونا ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ پاکستان کی حکومت یہ انکشاف کر رہی ہے، حکومت کے عہدیدار، کہ انہوں نے 5,000 ایسے بینک اکاؤنٹس ان کی نشاندہی کر لی ہے جنہیں مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب، اکاؤنٹیبلٹی یا اینٹائی کرپشن جو کیمپین حکومت میں چلا رکھی ہے، اس میں ان کے مشیر شہزاد اکبر، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ تقریباً 1,30,00,000,000 پاکستان سے غیر قانونی طور پر باہر منتقل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسٹ ریکوری یونٹ پاکستانیوں کی جانب سے غیر قانونی طور پر بیرون ممالک بنائے گئے احساسوں کی بھی جانچ پڑتال کر رہا ہے، اور اب تک 10 ملکوں میں 700 روپے کے احساسوں کی تفصیلات آئی ہیں۔ ان کا نقطہ نظر ہم سنتے ہیں ان کی پریس کانفرنس سے۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ براہ راست وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں، لیکن ان سے رابطہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکی ہے۔ ہم نے میسج کیا، ان کو کال کرنے کی کوشش کی۔ سو ان کی پریس کانفرنس سے ایک مختصر سی ساؤنڈ بائٹ یا صوتی جھلک سنیے۔
دو طرح کا اس وقت کام ہو رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک آرگنائزڈ گروپ ہے جو کہ اپنے ہی کرپشن اور اپنے ذاتی مفاد، اس میں کک بیکس، کمیشن، بتہ سب لینا ہے، وہ ان اکاؤنٹس کو استعمال کرتا ہے۔ دوسرا، چونکہ یہ مادر پدر آزادی تھی یہاں پہ، آپ نے جتنی منی لانڈرنگ کرنی ہے، جو کالا دھن ہے باہر لے کے جانا ہے، لانچوں میں لے کے جانا ہے، جہاز سے لے کے جانا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کمپنیوں سے لے کے جانا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس میں یہ فیک کمپنیز بنی ہوئی ہیں، لوگوں نے اپنے ملازمین کے نام پہ کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں اور اپنا کالا دھن آرام سے ایک قانونی طریقے سے، سو کالڈ قانونی طریقے سے، یہ قانون نہیں ہے، جب آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں کہ ایک بندہ جس کی 20,000 روپے ماہانہ تنخواہ ہے اور 80 کروڑ روپے اگر اس کے اکاؤنٹ سے نکل آیا ہے، یہاں تو وہ بندے کے وہ اس بندے کا تو کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ انوسٹنٹ بائی اسٹینڈر ثابت ہوتا ہے، لیکن بینک والا، ایس سی سی پی والا جس نے کمپنی رجسٹر کی تھی، ان سب لوگوں کو پکڑا جائے گا۔ تو یہ کیسز کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے، میں تو پہلے کہا تھا ہمیں 100 کیسز پہ کام کریں گے، لیکن مجھے یہ تعداد تو بہت بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ جی، دبئی میں جو دادے ہیں اس میں ہم نے بھی سپریم کورٹ میں اپنا جواب بھی جمع کرایا تھا، کوئی 300 سے زائد لوگ ہیں جن کی تو جوابات موصول بھی ہو گئے۔ اس میں دو طرح کا پروسیس ہے، کچھ لوگوں کا جواب موصول ہو گیا ہے، کچھ لوگوں کے تک ہم پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، ان کے ایڈریسز پتہ کر لیے ہیں، ان کو نوٹسز سرو کر دیے ہیں، تو وہ تو کچھ 300 سے زائد ہیں جن کے ابھی تک ہمارے پاس جواب آ گئے ہیں۔ 895 کا میں نے فکر دیا تھا، وہ ہیں جن کو فردر نوٹسز دے دی گئی ہیں، لیکن ابھی ان سب کے جواب کو لیٹ نہیں ہوئے ہیں۔ جو 300 کا بھی جواب آیا، اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی نکلے ہیں، بہت زیادہ تعداد نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں جنہوں نے ایمنیسٹی بھی کلیم کی ہوئی ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمنیسٹی کلیم کی تھی ان کا کیا اوریجن تھا، یہ کوئی فرنٹ مین تو نہیں تھے کسی پولیٹیکلی ایکسپوز کرسن، کسی سیاسی بندے کے، کیونکہ ایمنیسٹی کو اس پرائے میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کہیں اس کو یوز تو نہیں کیا گیا اپنا۔ دو طرح کا ہے نا، ایک تو ٹیکس چوری کیا ہوا پیسہ ایمنیسٹی اس کے لیے ہونی چاہیے، پروسیڈ آف کرائم کے لیے ایمنیسٹی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے تحقیقاتی ادارے جو ہیں ایف آئی اے اور نیب اس معاملے کو اس تناظر میں بھی دیکھ رہے ہیں۔
جی سامعین، یہ تھے شہزاد اکبر صاحب، خصوصی معاون وزیر اعظم کی، ان کی پریس کانفرنس سے ہم نے آپ کو ایک صوتی جھلک سنوائی۔ اب بات کرتے ہیں ہم سعید غنی صاحب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سینیٹر رہ چکے ہیں اور ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر سندھ، اور چونکہ جب بھی یہ جعلی اکاؤنٹس کی بات ہوتی ہے، اگرچہ یہ خیبر پختونخوا سے بھی کچھ جعلی اکاؤنٹس برآمد ہوئے ہیں، لیکن جب بھی جعلی اکاؤنٹس کی بات ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کی نظریں خواب و سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے اشارے مل رہے ہوں یا ایون میڈیا کے ذریعے، سو زیادہ تر لوگوں کی نظریں پاکستان پیپلز پارٹی یا اس کی قیادت کی جانب جاتی ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک انٹرویو کے دوران جیو ٹیلی ویژن کے اوپر حامد میر صاحب نے براہ راست سابق صدر آصف علی زرداری سے اس کا سوال کا جواب بھی ان سے لینا چاہا، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جن کے اکاؤنٹس ہیں آپ وہ پیسہ برآمد کریں اور لوگوں کو سامنے لائیں، وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ پھر ایک بار ان کا ایک جگہ پہ یہ بھی کہنا تھا کہ اگر میں نے بھی کرائے ہیں یہ پیسے جمع تو پھر یہ میرا قصور نہیں ہے، جن کے اکاؤنٹس میں گئے ہیں ان سے پوچھ تاچھ ہونی چاہیے۔ ہم نے سعید غنی صاحب سے یہ سارے سوالات کیے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سعید غنی صاحب بہت شکریہ آپ کا وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ آج کل جعلی اکاؤنٹس کا بہت چرچا ہے، حکومت بار بار اس کے اوپر ذکر کر رہی ہے، آج بھی کہہ رہی ہے کہ 5,000 جعلی بینک اکاؤنٹس ملے ہیں اور مبینہ طور پہ اس میں اربوں کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ میڈیا کی ہم بات سنیں، سوشل میڈیا پہ جائیں تو اشارہ آپ کی جانب زیادہ ہوتا ہے، آپ کی پارٹی اور پارٹی کی لیڈرشپ کی جانب، یہ کیا قضیہ ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے، یہ بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور میں تو ہر میڈیا ٹاک میں بات اٹھاتا ہوں کہ جتنے اکاؤنٹس ابھی ریسنٹلی سارے سامنے آ رہے ہیں، جس میں کچھ کے پی کے میں ہیں، کچھ پنجاب میں ہیں، کچھ جو ہے وہ کراچی میں بھی نکلے ہیں مزید، تو ان میں صرف یہ بتانا کافی نہیں ہوتا کہ فالودے والے کا نکل گیا تو کسی رکشے والے کا آ گیا، کسی دھوبی کا آ گیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بتایا جائے کہ یہ جو پیسے ہیں یہ کس کے ہیں، اور جب ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے، جے آئی ٹی تحقیقات کر رہی ہے، تو یقیناً ان کے لیے ہوگا کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کس کے ہیں۔ میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ان پیسوں کے حقیقی مالک ہیں ان کا نام نہیں بتایا جا رہا، اور میڈیا پر پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف ایک پرسیپشن بنا کر ان کی کریکٹرائزیشن کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا جائز سا سوال ہے ہمارا کہ ایف آئی اے صرف یہ نہ بتائے اکاؤنٹس نکلے، صرف یہ نہ بتائے کہ اربوں روپے نکلے، بلکہ وہ یہ بھی بتائے کہ یہ اربوں روپے ہیں۔
سابق صدر کے نام سے ایک بیان بھی جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پیسے اگر میں نے رکھوائے تو یہ جرم نہیں، جس کے نام پہ گئے ہیں وہ مجرم ہیں، ان سے سوال جواب کیا جائے، تو اس سے کیا مراد ہے اور پھر وہ کیوں اپنے گرد خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ خیال
ہے کہ یہ کوئی بیان نہیں تھا، ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے ایک بات کہی تھی اور وہ بات لوگوں نے ذرا غلط انداز میں لی ہے۔ صدر صاحب نے یہ کہا تھا کہ پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پیسے میرے ہیں، جو کئی ہمارے میڈیا پر چینلز بھی کہہ رہے ہیں اور ہمارے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جب آپ یہ ثابت کریں گے کہ یہ میرے ہیں تو پھر ہمیں اس کو پتا ڈیفینڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ہم کریں گے کیسے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔
آپ بحیثیت سیاسی رہنما یہ تسلیم کر دیں کہ وہ پیسے جس کے بھی ہیں، دیٹ مینس کہ وہ لیگل چینل نہیں ہے اس طرح سے پیسے رکھنے کا، صحیح ذریعہ نہیں ہے؟ اور
دیکھیں، کیونکہ میں تو کوئی اس طرح کے معاملات کا ماہر نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام اگر آپ اس طرح کا کریں جس میں جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے نہ ہوں تو وہ بالکل لیگل چینل نہیں ہوتا۔ لیکن جو بات کہی گئی اور جو میں نے جو سوال جو آپ کے جو پہلے سوال کے جواب میں بات کہی کہ یہ بتایا جائے کہ یہ پیسے کس کے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ جو ان اکاؤنٹس کے سامنے آنے کے بعد چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بہت سارے اس وقت کے بڑے بزنس مین ہیں جس طرح کی ٹرانزیکشن اس طرح کے اکاؤنٹس میں کرتے ہیں، اور ان کے نام جو ہے وہ سامنے آئے، اور ان کو جب پیپلز پارٹی کی قیادت کا نام آتا ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ ہے، لیکن جب اور لوگوں کی بات ہو رہی ہے یا جن ہمارا کوئی تعلق نہیں بنتا تو وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہے۔
آپ ریکمینڈ کیا کرتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، وہ نواز لیگ کے ہوں یا انڈیپینڈنٹ بزنس مین ہوں، جن کے بھی اس طرح کے اکاؤنٹس ہیں یا وہاں سے پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے اور ایک طرح سے یہ بے نامی کہیں گے نا، نام تو ہے لیکن کسی بیچارے فالودے والے کا ہے، کسی رکشے والے کا ہے، سو اس پیسے کا کیا ایکچوئل ڈیسٹینی، کہاں بھجوانا چاہیے، گورنمنٹ کنفسکیٹ کر لے، کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟
یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کس قانون کے زد میں یہ لوگ آئیں گے جنہوں نے اس قسم کے اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، لیکن اب جو بھی قانونی طریقہ ہوتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، وہ چاہے وہ ٹیکس ڈویژن میں آتے ہوں یا منی لانڈرنگ میں آتے ہوں۔
اگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اس کا نام ہوگا تو بحیثیت پارٹی آپ ان کا دفاع کریں گے یا جو رول آف لا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟
دیکھیں، یہ تو اسمپشن پر ہے نا بات، اگر کوئی ثابت ہوتا ہے کہ ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، لیکن فی الوقت تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ صرف ایک کریکٹرائزیشن کی مہم ہے جو چل رہی ہے۔
آخری بات، کیا اٹسیلف یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان کے جو ایف آئی اے ہے، سیویلین انٹیلیجنس ادارہ ہے، وہ کم از کم اس قابل ہوا ہے کہ اس طرح کے اکاؤنٹس کو وہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے؟
میرا خیال ہے کہ یہ پہلے سے بہت ساری چیزیں ان کے علم میں تھی اور یہ نہیں کر رہے تھے, تو یہ بھی تو بہت بڑی نااہلی ہے.
کوئی سیاسی دباؤ نہیں تھا؟
2014 میں یہ تحقیقات مکمل کر چکے تھے اور 2014 سے 2018 تک خاموش کیوں رہے, اس کا جواب ایف آئی کو دینا چاہیے.
سو کیا کوئی سیاسی دباؤ ہو سکتا ہے؟
ٹائمنگ کا شاید انتظار تھا کہ 18 کے الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کو لوگوں کی نظروں میں خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی.
بہت شکریہ سید علی صاحب, آپ نے میرے لیے وقت نکالا. جی سامعین, یہ سعید غنی صاحب تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, ان سے ہم نے اس بارے میں سوال جواب کیا ہے. بہت سارے مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی قیادت کی صفوں میں اس جعلی اکاؤنٹس کے معاملے کے اوپر اور جو مبینہ طور پہ منی لانڈرنگ کی بات کی گئی ہے, اس کے سبب ایک دباؤ یا پریشر ضرور ہے. یہی وجہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اپنی گرفتاری کا بھی حوالہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے سے زیادہ مشہور ہو جاؤں گا. اور اسی انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میں نے پہلے 12 سال یا 11 سال جیل کاٹی ہے تو اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن اب تو بلاول اور آصفہ ہیں. سو اپنی ایک پاپولیرٹی کے جو کمپوننٹس ہیں اس کا بھی وہ اشارہ دیتے ہیں. کیا یہ معاملہ واقعتاً سیاسی ہے یا یہ جو جعلی اکاؤنٹس ہیں اس کے پیچھے واقعتاً اتنی جان ہے کہ پاکستان کا جو خفیہ ادارہ ہے سویلین کنٹرول والا, فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی, کیا وہ ایسے اکاؤنٹس کی تہہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوگی؟ اور جیسے سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر پہنچنے میں کامیاب ہوگی تو یہ بتانے سے کیوں قاصر ہے کہ آخر یہ اکاؤنٹس یہ ہیں, کس نے کھلوائے, پیسہ کس کا ہے, اکاؤنٹس جو ہے انڈیویجول اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنیوں کے نام پہ کھولے گئے, تو جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے اس کے پاس اس کا ریکڈ ہونا چاہیے. اور ریکڈ اگر ہے اور اس کے ضابطوں کو پورا نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پوری مشینری یا مشینری کے اندر لوگ اس کے اندر انوالو ہیں. ہمارے ساتھ ہیں زاہد گشکوری صاحب, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا, ہمیں جعلی اکاؤنٹس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. آج بھی وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے احتساب کے اوپر, ان کے جو اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, انہوں نے بریفنگ دی کہ 5000 فیک اکاؤنٹ ہیں, اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں یا منی لانڈرنگ ہوئی ہے ملک سے باہر. سو یہ بات تو بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں, آپ نے بھی یہ اسٹوری بریک کی تھی بہت پہلے کہ کئی ہزار افراد ہیں جن سے انویسٹیگیشن ہوگی, ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور بہت بڑا پیسہ ہے. سو یہ کہاں تک پہنچی ہے اگر ہم تحقیقات کی سطح پہ ہم بات کریں تو؟
تھینک یو اسد. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس پہ ایک سنجیدہ تحقیق جاری ہے. یہ سلسلہ تو بہت سمالت اسکیل سے شروع ہوا تھا 2014 میں, جب کچھ مشتبہ طور پر اکاؤنٹس پکڑے گئے تھے کہ اس طرح کی پیسوں کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں بے نامی اکاؤنٹس میں. لیکن پچھلی حکومت نے انویسٹیگیشن اس کی سٹارٹ کی تھی, وہ شاید اتنی سنجیدہ نہیں تھی اس کو پرسو کرنے میں. جب یہ حال ہی میں چیزیں شروع ہوئی, ڈائریکٹر جنرل نئے آئے ایف آئی اے کے, انہوں نے اس کیس کو سنجیدگی سے دیکھا. تو اب یہ کیس گزشتہ 3 مہینے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے, ایف آئی اے اس کو بڑے پیمانے پر انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. 29 اکاؤنٹ سے یہ شروع ہوا تھا
جی.
اس طرح آپ نے کہا کہ یہ اب سینکڑوں کی تعداد میں فیک اکاؤنٹس ہیں اور ان والیوم جو پہلے کہا جاتا تھا کہ 35 ارب روپے کا ہے, اب یہ کوئی 300 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے. اور یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ پیسہ کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے, کیسے, کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے اور کون اس کا حقیقی بینیفیشری ہے. یہ ایک وہ انویسٹیگیشن ہے کہ دو فوکس پوائنٹ ہیں اس وقت ایف آئی اے کے, اور میری معلومات یہ ہیں کہ ان کو شاید وہ کامیابی ابھی تک نہیں مل پا رہی کیونکہ جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جہاں ان کا جو ٹارگٹ ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اس میں نمبر ون پبلک منی انوالو ہے, جو حکومت پاکستان کا پیسہ اس میں ملوث ہے, یہ ان کو جانکاری چاہیے. ابھی ان کے پاس کوئی ایسا انکریمینیٹنگ ایویڈینس نہیں آیا. اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اس کے کوئی حکومت پاکستان کے اداروں سے پیسہ آیا ہے, کسی یہ پیسہ کوئی پبلک آفس ہولڈر کے کسی اکاؤنٹ سے آیا یا گیا ہے, یہ وہ سوالات ہیں. دوسرا, پاکستان سے یہ پیسہ کسی ڈاکومنٹ کی شکل میں ملک سے باہر گیا ہے, اگر گیا ہے تو اس کا ایویڈنس کیا ہے, کیونکہ اس کے لیے فورینزک آڈٹ جاری ہے, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کر رہی ہے. پیمانہ بہت بڑا ہے اس پیسے کا جس میں 210 से ज्यादा कंपनीज हैं, जिनके अगर आप देखें सिंध सूबे में कोई भी अमीर आदमी है या उसकी बड़ी कंपनी है उसका मुश्तबा तौर पर उसने नाम आ रहा है, उसके अकाउंट से पैसा आया है, पैसा फिर गया है। तो टारगेट जो बज़ाहिर नजर आ रहे हैं, इसमें जरदारी ग्रुप का नाम आ रहा है, वहां पर बड़े पैमाने पर ट्रांजेक्शन हुई है जो कि 13 से 16 करोड़ का वॉल्यूम बताया जा रहा है बेसिक स्टेज पे। तो ये एक दिलचस्प अमल है, वॉल्यूम इसका पैनेमा से बड़ा है।
ठीक है,
अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको कंक्लूड कैसे करती है। वो जो इसमें शख्सियात जिनके नाम आ रहे हैं आया के उन तक एफआईए पहुंच पाती है, क्योंकि बड़ी शख्सियात हैं, बहरिया टाउन का नाम है और ज्यादातर पैसा बहरिया टाउन के अकाउंट से मुश्तबा तौर पर मुख्तलिफ स्टेजेस पे इन फेक अकाउंट्स में आता रहा है।
सही।
तो अब दूसरा इसको असद इसके साथ जरूर जोड़ें, जो हुकूमत पाकिस्तान ने आज अनाउंस किया है कि तकरीबन 700 अरब रुपए के करीब पाकिस्तान का पैसा यहाँ से मुख्तलिफ लोग जिसमें पॉलिटिकल फिगर भी हैं, हर तबके से लोग हैं, वो यहाँ से मनी लॉन्डर करके ले गए हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन पाकिस्तान ने कर ली है। और दिलचस्प अमर है जिसमें एक दुबई प्रॉपर्टी, फिर ये फेक अकाउंट्स और बाहर पाकिस्तान पाकिस्तानियों के एहसासजात, तो ये मुश्किल तरीन अमल भी है।
ठीक,
ये नहीं है कि अभी से ये पैसा वापस आ जाएगा, हुकूमत पाकिस्तान उसको परसू करेगी। पाकिस्तान एक सिग्नेटरी भी बना है रिसेंटली जिसके तहत पाकिस्तानियों के जो पर्टिकुलर्स हैं, जो पाकिस्तानी हैं और बाहर रहते हैं, उनके पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट मिलना, उनकी तफसीलात मिलना
बिल्कुल ये आसान नहीं है। काफी इसके ऊपर अजहद हमारे साथ रहिएगा, हमने इससे पहले सईद गनी साहब का इंटरव्यू नशर किया है और जो शहजाद अकबर साहब है उनका साउंड बाइट हमने सुनवाया है। हमें ज्वाइन किया जनाब तस्नीम नूरानी साहब ने, फॉर्मर इंटीरियर सेक्रेटरी, अंदरूनी जो पाकिस्तान के अमूर हैं और बिलखसूस पाकिस्तान के जो रियासत के इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनकी वो उनके अंडर काम भी करते रहे हैं। नूरानी साहब बेहद शुक्रिया आपका, जायद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, ये काफ़ी अरसे से हम ये बेनामी अकाउंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, मुल्क के अंदर पाकिस्तानियों की बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका कोई लीगल तौर पे कोई खुरा नहीं है कि वो पैसे बाहर लीगली भिजवाए गए हों, ये बड़े बड़े केसेस तो आइडेंटिफाई हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि यह एफआईए हो या पाकिस्तान के दीगर ये इदारे हों इन्वेस्टिगेशन के और सिक्योरिटी के, इनके अंदर ये अहलियत है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे तो उसको साबित भी कर सकेंगे, या जैसे फिर सियासी जमातें कह रही हैं कि ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर वो उसको कंसिडर करेंगी, और यकीनन जब सबूत नहीं होंगे तो इसका तो फिर ब्लो बैक हो सकता है हुकूमत के ऊपर भी और इदारों के ऊपर भी, आपकी असेसमेंट क्या है?
देखिए बात यह है कि अहलियत तो गालबन उनके पास नहीं है क्योंकि कभी इतनी तनदही से उनको पहले टास्क दिया ही नहीं गया और इतनी सीरियसनेस से और इतने स्केल पे उनको कभी चैलेंज नहीं किया गया कि आपने ये ब्लैक मनी को पकड़ना है। मगर खुशायन बात जो है वो ये है कि पहली दफा मैं समझता हूँ हमारी तारीख में एक सुप्रीम कोर्ट की बैकिंग से नैब की अपना लीडरशिप में ये एक प्रोसेस जो है अकाउंटेबिलिटी का चला है जिससे जिसका कि हुकूमत वक्त से ताल्लुक कोई नहीं है। मतलब ये है कि ये पहले चल जब नवाज लीग की हुकूमत थी ये तब से चलता आ रहा है और नॉर्मली जैसे हुकूमतें बदलने से पासे पलट जाते हैं वो नहीं हो रहा, तो अब की दफा जो है कि वो ये प्रोसेस कंटिन्यूस है और अगर ये प्रोसेस रहा तो चूंकि ये काम ऐसे हैं वाइट कॉलर क्राइम जो है ये किसी भी मुल्क में कोई इतनी इफेक्टिवली नहीं उसको पकड़ सका, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रियों का जो पैसा है। जो वेस्ट है उसने तो अपनी फुडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इस किस्म की जो उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं पहले से ही कि वहां तो ये है कि कोई अमेरिकन अगर कोई बाहर रहता है तो बड़ा खौफ ज्यादा होता है कि अगर उसका टैक्स रिटर्न वो अपने मुल्क में जमा नहीं कराए कि उनके उनके कानून इसमें सख्त है, तो वहां पर तो है। हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, हर का यही मसला है। और कोई भी इतनी कामयाबी से पैसा वापस नहीं ला सका।
सही।
कुछ मुल्कों के बारे में कहा जाता है कि जी $50 मिलियन ले आया या $100 मिलियन ले आया, मगर वो एक ड्रॉप इन द ओशन है। तो खुशा यानी हमारे पास जो व्हाइट कॉलर क्राइम की जो इन्वेस्टिगेशन के लोग हैं बहुत कम है, मसला जो है एकदम बहुत बढ़ गया है, नंबर एक। नंबर दो, जो इनकी हमारी प्रोसिक्यूशन और हमारी जुडिशरी जो है वो सिर्फ व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए नहीं, बाकियों के भी उनके कन्विक्शन रेट इतने कमजोर हैं कि वो तो एक मसला हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का है ही है। तो मैं समझता हूँ कि कामयाबी ये होगी कि अगर बजाय के सारे केसेस को के बारे में बड़ी मेहनत करके और करने की, अगर 3-4 बड़े बड़े केसेस भी
जी
इस हद तक पहुंचा दिए जाए कि उनकी कन्विक्शन जो है वो सस्टेनेबल हो।
सही। एग्जांपल सेट हो जाएगी उसमें।
जी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट तक वो जो हिल ना सके, फैसले ऐसे हो, एविडेंस ऐसा हो।
सही।
तो अगर ये 3-4 बड़े केसेस में अगर इनके अरबों रुपए हैं, मैं समझता हूँ कि 5 करोड़ रुपए का भी केस अगर कन्विक्ट कर दें तो उससे वो असर मिल जाएगा।
और ये कि एक तो इसमें दो इश्यूज हैं, एक तो बाहर से पैसा वापस लाना है, लेकिन एक कोई पाकिस्तानी शहरी है जिसकी पाकिस्तान के अंदर भी बेशुमार जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, और अगर वो कन्विक्ट हो जाता है सो उसके असासे या एसेट्स यहाँ पे भी गालबन कन्फिस्केट हो सकते हैं। जाहिद साहब आप हमें बताएंगे वाकईतन कोई एग्जाम्पल सेट करने की पोजिशन में है FIA और पूरी प्रोसिक्यूशन, या फिर ये कि जो अपोजिशन इस वक्त क्लेम कर रही है कि ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो अल्टीमेटली ये बावर कराने में कामयाब हो जाएंगे?
देखिए असद, जिस तरह तस्लीम नूरानी साहब कह रहे थे, खुद ये चीज़ों को समझते हैं एज ए सिविल सर्वेंट, फॉर्मर सिविल सर्वेंट। मेरी नज़र में पाकिस्तान का पैसा जो कि गैर कानूनी तौर पर वापस गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर गया है, जितना मैंने इस पर काम किया है, मुझे तकरीबन ये मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% नामुमकिन है, मुझे ये मुश्किल तरीन अमल लगता है। मुझे नहीं लगता कि ये पैसा पाकिस्तान का ये आने वाले 3 साल में वापस आ पाएगा। और जहाँ तक स्विस गवर्नमेंट का या स्विस पैसे का ताल्लुक है जो पाकिस्तान में था, $350 बिलियन की बात होती है कि पाकिस्तान के पैसा इतना बाहर गया हुआ है, वो तो पाकिस्तान लीगल ऑप्शन सारे कंज्यूम कर चुका है। स्विट्जरलैंड से पाकिस्तान का कोई पैसा वापस आने वाला नहीं है।
सही।
जबकि दूसरे ममालिक से यस इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास आ रही है, पैसा पाकिस्तान उस पर काम कर सकता है मुख्तलिफ ममालिक के साथ। तमाम कवानीन पाकिस्तान के इस वक्त पुराने हैं, पहले हकूमत पाकिस्तान को वो कवानीन रिव्यू करने हैं, उनको अपडेट करना है, तब हम दूसरे ममालिक से वो इंफॉर्मेशन, उसके बाद ये एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ फॉलो करना पड़ेगा, तब पाकिस्तान को 4 से 5 साल के अरसे के बाद कुछ किसी हद तक कामयाबी हासिल हो सकती है अगर संजीदगी से इसको टेकअप किया जाए। लेकिन जिस तरह आप सियासी विक्टिमाइजेशन की बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ा सियासी इंतकाम होगा अगर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फेक अकाउंट्स में आसिफ अली जरदारी या मुख्तलिफ जो नाम आ रहे हैं उनके खिलाफ कोई कंक्लूसिव एविडेंस लेने में या इकट्ठा करने में नाकाम हुआ। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बहुत मीडिया पे आके ऑफिसर्स बातें कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे होते हैं, एलिगेशन लगा रहे होते हैं, उनकी पगड़ियां उछाली जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक्विटल हो जाती है और बहुत कुछ हो जाता है, उनकी इज्जतें खराब होती हैं, रिस्पेक्ट नहीं रहती, लेकिन कोई हासिल निकाल या कोई उनको सजा नहीं होती है। ये एक सबसे बड़ा
और इसी चीज गुजारे देखना है कि ये गवर्नमेंट ये रिवर्स कर पाती है या नहीं। कम से कम जैसे पहले नूरानी साहब कह रहे थे कि हुकूमतें बदलने से हालात बदलते थे, चूंकि हुकूमत का भी एक क्लेम ये रहा है, सो अगर मुल्क के दो बड़े इदारे नैब और अदलिया दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, सो शायद गवर्नमेंट को फिर एहतसाब का, किसी भी हुकूमत के लिए एहतसाब का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। जाहिद गिशोरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नूरानी साहब हमारे साथ रहिएगा, अगले सेगमेंट में भी आपके कोई कमेंट्स हम लेंगे एक ब्रेक के बाद।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए। دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسور امام۔ بات ہم کریں گے پروگرام کے حصے میں ان 2000 پاکستانیوں کی جو سعودی عرب کی جیلوں میں بند ہیں، زیادہ تر کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ منشیات کی اسمگلنگ سے متعلق ہیں۔ ان کے خاندان، ان کے رشتہ دار عزیز اسلام آباد میں ان کا آج مظاہرہ، اور وہ حکومت سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کرے ان لوگوں کی رہائی میں۔ سعودی عرب کے اندر منشیات سے متعلق، اس کی اسمگلنگ سے متعلق قوانین بہت سخت ہیں، اور عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہر جمعے یا ہر دوسرے جمعے اس طرح کے مقدمات میں سزا پانے والے افراد کو سزائے موت دی جاتی ہے، اور ان کی گردنیں باقاعدہ جو ہے وہ چوک میں لا کے کاٹ دی جاتی ہیں، اور بہت سارے پاکستانی یا کم از کم پاکستانی دستاویزات رکھنے والوں کو یہ سزائیں مل چکی ہیں۔ دو بنیادی سوالات ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ جو مظاہرہ کرنے والے لوگ تھے، یہ ان کے پاس کچھ ایسے شواہد ہیں جسے یہ ثابت کر سکتے ہوں کہ ان کے عزیز و اقارب وہ بے گناہ ہیں، اور اگر کسی ملک کا وہ دوسری جانب قانون ہے اور قانون کے مطابق اگر ان کو سزائیں مل سنائی جا چکی ہیں عدالت کی طرف سے، تو پاکستان کی حکومت سے وہ کیا توقع رکھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کو تو آلریڈی یہ قیمت پرائز پے کرنا پڑی ہے بدنامی کی صورت میں، اور کوئی بھی پاکستان کی حکومت یہ نہیں کہتی ہوگی کہ آپ منشیات لے کے جائیں، اور اس پہ فیملیز کا ایٹ سیلف اپنا کیا کردار بنتا ہے اس کے اوپر بھی ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ تسنیم نورانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ محبوب عالم جو کہ ایک عزیز ہیں ایک ایسے قیدی کے جو سعودی عرب میں موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے، اور سعودی عرب سے محمود لطیف صاحب کمیونٹی اٹیچی ہیں جو ہیلپ کرتے رہتے ہیں یا انٹیکٹ رہتے ہیں پاکستانی قیدیوں کے ساتھ، ان کا بھی ہم نقطۂ نظر لیں گے۔ نورانی صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے گا کیا وجہ ہے؟ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ آلریڈی کوئی زیادہ اچھا نہیں خیال کیا جاتا، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ بہت تواتر سے رپورٹ ہوتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات ہوں، سعودی عرب ہو، ان ملکوں میں بالخصوص جہاں پہ اتنی سخت سزائیں، اس کے باوجود منشیات کا سلسلہ جاری ہے۔ ان لوگوں کو چیٹ کیا جاتا ہے، یہ لوگ معصوم ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، یا دوسری جانب جو ایئرپورٹ کے اوپر سیکیورٹی کے ادارے ہیں جن کا کام ہے، وہ اے این ایف ہے، وہ اے ایس ایف ہے، یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کی سکیننگ ہے، یا وہ اس کا دے آر پارٹنر ان کرائمز، عموماً ہوتا کیا ہے؟
دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ڈرگز جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں مختلف ممالک میں، صرف سعودی عربیہ نہیں مگر یورپ بھی جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں جہاں ان کو کوئی ایسا پوٹینشیل ملتا ہے، وہ پکڑے بھی جاتے ہیں۔ مگر جس بڑی مقدار تعداد میں سعودی عربیہ کی فگرز آپ بتا رہے ہیں کہ 2000 بندے وہاں جیل میں ہیں، تو یہ اس میں کوئی تھوڑا سا شک پڑتا ہے کہ
نہیں، یہ سارے 2000 منشیات والے نہیں ہیں۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے مقدمات کے اندر بھی ملوث لوگ ہیں، سارے منشیات والے نہیں۔ جی ہاں،
تو اب یہ ہے کہ یہ ایک میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ کا پاکستانی لیبر کے بارے میں ایک ایٹیٹیوڈ کا ایشو بھی اس میں نظر آ رہا ہے،
جی،
کیونکہ آفٹر آل پاکستانیوں کی جو تربیت ہے، جو خصلت ہے، وہ صرف سعودی عربیہ جانے والے پاکستانیوں کی تو نہیں ہے، وہی خصلت، وہی تربیت جو ہے وہ جو مڈل ایسٹ میں باقی ممالک میں جا رہے ہیں، یا جو یورپ میں جا رہے ہیں، یا امریکہ میں جا رہے ہیں، یہ انلیگل اسمگلنگ سے جو لوگ جاتے ہیں وہ تو اس دوسرے اور ممالک میں جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی ایک ریسرچ بھی ہونی چاہیے ہمارے اپنے گورنمنٹ کی اتھارٹی سے،
جی،
کہ یہ جو 2000 بندے ہیں ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا ان کا کیس ہے، کس چیز پہ وہ ہیں۔ مجھے کوئی شک پڑتا ہے کہ کچھ ایک قسم کا ایک بائس بھی لگ رہا ہے اس میں، پاکستانی لیبر کے بارے میں یہ دیکھنا ہوگا ریسرچ میں کہ کیا ہے انڈین اور کیا دوسرے سری لنکن، جو سعودی، ان کی بھی تناسب اتنے ہی ہے پکڑے جانے کا، تو کیونکہ سعودی عربیہ کو اتنی افیشینٹ ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے نہیں جانا چاہتا، یورپ اور جو کئی ایسے ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے جو ان سے بہتر ہیں انتظامیہ میں، تو وہ تو ہے۔ مگر یہ ہے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ مس انفارمیشن سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ 2000 میں سے 500,000 ایسے بندے ہیں جو کہ لا علمی میں شاید پکڑے گئے ہوں کسی نہ کسی چکر میں، کوئی کاغذ غلط نکلا ہے یا کچھ डॉक्यूमेंट उसके पास काफी नहीं था, मगर जो सीधा सीधा पाउडर लेके पकड़ा जाने वाला बंदा है सऊदी अरेबिया का, वो बड़ा बाहिम्मत होगा, क्योंकि जो इतने इत्तला के बाद जाता है सऊदी अरेबिया उसको ये भी पता होता है कि वहाँ सर कलम कर दिए जाते हैं।
ये वैसे मैं आपको बताऊं, जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान है एक एनजीओ है, उसके जो फिगर हैं वो कहते हैं कि 2017-18 में 70 पाकिस्तानियों के सर कलम किए गए हैं मनशियात में बाकायदा सजाएं मिलने के बाद। अब आखिरी सर ये सवाल बताइएगा, जैसे मुतालबा करें, मैं जानना ये चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये समझ भी ले कि बहुत सारे लोग या तो छोटे मुकदमात में हैं या फिर उनके मुकदमात में ऐसे लूप होल्स हैं कि उनको मदद दी जा सकती है, सो वो कैसे इंटरवीन कर सकते हैं दूसरे मुल्क के मामले के अंदर, क्या दरख्वास्त हो सकती है?
देखिए, जैसे कि एक दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब जो आपने वीज़ा फीस लगाई है बड़ी ज्यादती है हमारे लोगों के लिए वगैरह वगैरह, आप उसको रिकंसिडर करें, तो वो उन्होंने रिकंसिडर किया। और अगर हमारा रिसर्च जो है, ये हमारे कम्युनिटी वेलफेयर ऑफिसर जो आप जिनके आप कह रहे हैं कि वो शायद लाइन पे हैं, अगर वो अगर रिसर्च करते हैं कि भाई 2000 जो बंदे हैं इनमें से कितने के साथ बॉर्डर लाइन है या ज्यादती है या गुर्बत की वजह से उनको पकड़ के रखा हुआ उनको तो उस अगर उसमें से मैं समझता हूँ कि एक सिग्निफिकेंट नंबर ऐसा आता है जो बॉर्डर लाइन है, जो ये गलत है, जो लेट्स से कि लाइल्मी की वजह से कई लोग पकड़े गए हैं, बारिंग दोस्त जो बिल्कुल ही जिनके पास बहुत मुद्दा होता है, उनके बारे में बात की जा सकती है सरकार के लेवल पे। मैंने कभी सुना नहीं कि इतनी सीरियसली कभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया हो, मगर ये बात की जा सकती है। और अगर आप अपनी अपनी आवाम की इज्जत करवाएंगे तो वो
ये वाइस वर्सा है, आवाम भी अपने मुल्क की इज्जत करवाएं और मुल्क जो क़यादतें हैं वो भी। नूरानी साहब बहुत शुक्रिया, हम बात करेंगे महमूद लतीफ़ साहब से, कम्युनिटी अटैशी हैं, और महबूब आलम साहब भी हमारे साथ हैं, उनके अज़ीज़ वहाँ पे सऊदी अरेबिया में कैद हैं, आज इसी रेफरेंस में इस्लामाबाद में वो एहतजाज के लिए भी आए हुए थे। ज़रा उनकी बात पहले सुन लेते हैं, फिर महमूद लतीफ़ साहब से पूछेंगे हमारे कम्युनिटी अदाशी पाकिस्तान के, उनसे ज़रा जानेंगे कि वो क्या काम करें। महबूब आलम, हमें बताइएगा कि आपके अज़ीज़ किस मुकदमे में वहाँ पर हैं और आप क्यों कर ये समझते हैं कि अगर उनको वहाँ पर सजाएँ हुई हैं तो हुकूमत उनके लिए कोई किरदार अदा करे?
सर मेरा नाम महबूब आलम और मैं डिस्ट्रिक्ट नारवा से चला के मारा, ठीक है, मेरा गांव मोटी मंगला, ठीक है। मेरी वालदा एक सादा औरत थी, ठीक है, हमारे गांव की एक औरत थी, तो वो कहने लगी कि मेरी जब वालदा फौत हुई थी ना, तो मेरी वालदा के पास से कुछ पैसे निकले थे, तो हमने किसी मुफ्ती हजरात से पूछा है कि आप ना किसी 3-4 लोगों को उमरा करवा दें, ठीक है। हमने सोचा चलो ठीक है, हमारी वाला तैयार हो गया, हमने पासपोर्ट तैयार करवा दिए, बकाया डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार करवा दिए। और जब हमारी वाला तैयार होगी शालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वो औरत हमारे साथ ही आई थी, वो तकरीबन 10 बजे की फ्लाइट थी, ठीक है। उसने सर मुझे हमें एक टिफिन दिया, ठीक है, टिफिन दिया, तो उन्होंने कहा कि ये हलवा है और मेरा पहनवाई आएगा और आपके लिए जाएगा, ठीक है। हमें अपनी वालदा को कुछ अलविदा कर दिया, ठीक है, उनको भेज दिया वापस आगे घर में। जब घर पहुंचे हैं तो सर तकरीबन उन्होंने उधर सऊदी अरब में 8:30-9 बजे तक पहुंच जाना था, लेकिन 1-2 दिन तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हम उनके घर के एक हमारी वालदा की तरह आपने उपरे के लिए पूछा, उन्होंने कहा जी वो गायब हो गई है, वो ग्रुप से पिक्चर चुकी है, तो मिल जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमने कहा चल, किसी दौरान उसी औरत का बच्चा जो उस औरत ने हमारी वालदा को मेरे के लिए भेजा था ना
जी, जी
उसी औरत का बच्चा था, 14 मई को हमारी वालदा की थी, 17 मई को लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, उसका नाम हमाल सफर था, ठीक है। उसके लंच बॉक्स से 1 किलो हिलवा बरामद हुई, ठीक है। जब वो हिलवा बरामद हुई हमारे गाँव में तरकली बच गई, चलबली बच गई के इसके बेटे से हिलवा बरामद की, और फिर हमें शक हो गया तुम्हारी वालदा से उन्होंने कोई ऐसा उनको हमने ये केस दिया। और उसका जो लड़का है हमाद जफर, वो किस तरह छूटा, 1 किलो हीरोइन बरामद हो और उस पर सर सिर्फ 100 ग्राम डाल दी जाए, ठीक है, कितनी नान साफी है। और मेरी हमारी वालदा सादा लो और थी, ठीक है, और कैसे वो सियालकोट गेम
सही, यानी इस तरह के भी मुकदमा, यानी हम ये बिल्कुल इसमें कोई जजमेंटल नहीं हो सकते कि वो इनोसेंट हैं या नहीं, लेकिन बजाय जैसे आपके मौकफ ये है कि उनके साथ फ्रॉड किया गया, इस तरह के भी वाकयात होते हैं। हमारे साथ हैं महमूद लतीफ़ साहब, कम्युनिटी अटैशी हैं सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी में। महमूद लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने तस्नीम नूरानी साहब की बात सुनी, ये महबूब आलम भी दरोग बर गर्दन रावी, उन्होंने अपना मुकदमा आपके सामने रखा है। यानी वो लोग भी तो हैं जो बड़े इनोसेंट हैं, पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा दिया जाता है ये कह के कि तुम पेरिस पहुंच गए हो। सो ये ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं जिनको चीट किया जा सकता है। सो क्या सोल्यूशन है, किस तरह से आप ऑपरेट करते हैं, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, या अगर आप मदद करना भी चाहें इस्लामाबाद उसके लिए मुतहरिक किरदार अदा करना भी चाहें तो आपके पास क्या ऑप्शन हैं? जी महमूद लतीफ़ साहब, महमूद लतीफ़ साहब कम्युनिटी अताशी पाकिस्तान के सिफारत खाने में, वो इस वक्त हमारे साथ हैं सऊदी अरब से। महमूद साहब आप मेरी बात सुन रहे हैं?
सर आप मौजूद हैं?
जी महमूद लतीफ़ साहब आपसे बात करें।
लतीफ़ साहब आप मौजूद नहीं है? ओके
जी, महमूद लतीफ़ साहब से हमारी जो है वो बात नहीं हो पा रही, हम दोबारा उनके साथ कोशिश करते हैं, रابطہ करते हैं। सो महमूद साहब आप मुझे सुन सकते हैं? महमूद लतीफ़ साहब के हमारे कम्युनिटी अताशी पाकिस्तान के, आप मुझे सुन सकते हैं? जी महबूब आलम साहब आप हमें ये बताइएगा कि फिर आपका उस फैमिली से जिनके बारे में आपका ये दावा है कि उन्होंने आपको टिफिन पकड़ाया था, उनसे रब्ता है, उनके बारे में आपने यहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च की है और उसके ऊपर कोई अमल दरामद हुआ पाकिस्तान के अंदर?
नहीं सर, अभी तक सर मैं बताता हूँ कि एंटी नार्कोटिक्स को हमने केस दिया, ठीक है, एंटी नार्कोटिक्स को जब केस दिया तो उन्होंने उठाया, पता नहीं उन्होंने उसके साथ क्या कार्रवाई की है। मेरे एक मामू था, हम सब उनके पास एफ आई आर लेने गए, एफ आई आर की कापी नहीं दे सकते, ठीक है, आप एफ आई आर की कापी हम वजीर दाखिला से किसी आदमी को दे सकते, आपको नहीं दे सकते, ठीक है। उसी दौरान उसका लड़का भी छूट गया और एक दो माह रहकर वो भी और छूट गई। अब उसकी जो गैंग की सरबरा है मसलती, वो अभी तकरीबन एक या दो हफ्ता एक महीना पहले कटरा से पकड़ी गई है, ठीक है, असल ग्रोह की सरगर्म ग्रोह रुकन वो है, उसी जिस औरत ने हमारी अम्मी को बेचा था उसकी वो बहन है छोटी मसरत बीबी और मसरती, उसकी एफ आई आर की कॉपी हमारे पास है, वो भी इस वक्त एंटी नार्कोटिक्स के हवाले है, ठीक है, तो वो उस पर
9 दिन लग चुकी है और महमूद लतीफ़ साहब कम्युनिटी अताशी पाकिस्तान के, उनसे हमारा रब्ता दोबारा बहाल हो गया। महमूद साहब आप हमें फरमाइएगा, आप सुन रहे थे महमूद असलम ने भी अपना एक मुकदमा रखा है, तस्नीम रानी साहब भी बता रहे थे, ये किस तरह के मुकदमात हैं, क्या वाकई कुछ मासूम लोग भी हैं जिनको सजाएं हो जाती हैं, सिर्फ ये कि वो सारे चेक्स एंड कंट्रोल्स उनके पास नहीं है, उनको समझ नहीं आती, लोग उनको उनके साथ धोखा आसानी से कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, सो किस तरह के ज्यादातर केसेस हैं सऊदी अरब में?
जी इसमें ये कि नेटवर्क के इशू की वजह से मैं प्रॉपर पूरी बात तो नहीं सुन पाया, लेकिन इस वक्त जो ये हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी प्रिजनर जो जेलों के अंदर मौजूद है उसकी तकरीबन कोई 40-45% लोग वो हैं जो नारकोटिक्स की वजह से जो है वो सजा याफ्ता है या जेलों में बंद है। अब इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो यहाँ पे ट्रैफिकिंग करते हुए विद एविडेंस पकड़े गए हैं और उसके बाद उनको ये सजाएं जो है वो सुनाई जाती है। सिस्टम यहाँ पे ये है कि एविडेंस कलेक्शन का पूरा एक निजाम मौजूद है, हमारे लोग जो है वो अपनी जहालत या लाइलमी की बुनियाद पे यहाँ पे इस तरह के इश्यूज में जो है वो आकर फंस जाते हैं और उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर कानून के अंदर जो है वो हमारे यहाँ जो मेडिसन स्लीपिंग पिल्स के तौर पे यूज होती हैं वो मेडिसन भी यहाँ पर लाना जो है वो मना है, और उसकी बुनियाद पे अगर कोई शख्स को लाता है और उसकी मखसूस तादाद है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है सजाएं दी जाती हैं। कैपिटल पनिशमेंट यहाँ पर है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि तमाम, अगर क्वांटिटी कम हो तो उस पर भी कैपिटल पनिशमेंट होगी, अगर ज्यादा हो तो उस पर भी हो। कैपिटल पनिशमेंट के लिए भी उन्होंने एक मखसूस क्राइटेरिया बनाया हुआ है, अगर जो उनकी नौयत वैसी होगी तो फिर कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दी जाती है, अदरवाइज जो नारकोटिक्स की एक मखसूस तादाद है उसके हिसाब से 1-2 साल जितना भी किसी का जुर्म जो है वो साबित होता है उस हिसाब से जो है वो उसको सजा दी जाती है। अब जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में शायद ये कंसेप्ट है कि जो हमारे कैदी यहाँ पर बंद है तो उनको प्रॉपर मौका नहीं दिया जाता, तो उस वजह से शायद उनको सजा हो जाती है, ہم نے جتنی بھی جیلیں وزٹ کی ہیں اور اپنے پاکستانی قیدیوں سے جب ہم جا کے انٹرویو کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں, اسپیشلی جو ہمارے نارکوٹکس میں لوگ انوالو ہوتے ہیں, تو اس میں سے 80-85% لوگ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام اس وقت کر رہے تھے جب ہمیں ریڈ ہینڈڈ جو ہے وہ یہاں پہ پکڑا گیا ہے. باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم خود نہیں کر رہے تھے, کسی اور نے ہمیں جو ہے وہ اس چیز پہ لگایا تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس کے اندر پھنس گئے. اب ایک بندہ جو ہے وہ اگر کوئی چیز ایسی لا رہا ہے کہ جو اس کے علم میں نہیں ہے لیکن اس کے اندر نارکوٹکس چھپی ہوئی ہے, تو وہ اب یہاں کے لوکل لاز کے مطابق وہ اریسٹ ہوگا, اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی. اگر وہ بندے کا کوئی لنک ثابت نہیں ہوتا ہے تو پھر اس بندے کو کچھ عرصے کے بعد رہا کر دیا جاتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ میڈیسن جب یہاں پہ لاتے ہیں تو میڈیسن لاتے ہوئے جب وہ مطلب اب اگر ایک شخص کو ضرورت ہے سلیپنگ پلز کی اور وہ ایک مہینے کے لیے یا دو مہینے کے لیے میڈیسن لا رہا ہے, تو وہ اس کی 80-90-100 تک کوانٹیٹی تو ایکسیپٹیبل ہے ود جو پرسکرپشن ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن اگر وہ 2000 گولیاں یا 3000 گولیاں لا رہا ہے تو سسٹم اسی وقت جو ہے وہ ریڈ الرٹ کرتا ہے کہ 2000 گولی یا 3000 گولی کیوں لائی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ جب پرسکرپشن بھی موجود نہیں ہوتا اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ دیتا ہے جی کہ میں تو فلاں شخص کے لیے لا رہا تھا, تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ مسائل شروع ہوتے ہیں. پھر وہ لانے والے کا بھی پکڑا جاتا ہے, پھر جس کے لیے لا رہا ہے وہ بھی پکڑا جا رہا ہے, پھر وہ فون کالز کا ریکارڈ نکالتے ہیں اپنے وہ انٹیلیجنس کے ذریعے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پورا وہ کیس بن کے جو قاضی کے سامنے پیش ہوتا ہے.
صحیح.
اور قاضی کے سامنے بھی پھر ان کو پورا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی صفائی جو ہے وہ دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ اگر کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن ہمارے لیے ضروری ہے تو ان کا پھر میڈیکل ٹیسٹ کرایا جاتا ہے, اس میڈیسن کی لیبورٹری کروائی جاتی ہے
کہ آلریڈی اس کے اوپر وہ ہے کہ نہیں ہے. جی ہاں
جی ہاں. جب ہو جاتی ہے اور پھر اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ یہ لانے والا اس پرپز کے لیے لا رہا تھا اور اس کی ضرورت تھی اور میڈیکلی یہ جو ہے اس کی ضرورت ہے, تو پھر اس بندے کو جو ہے وہ چھوڑ بھی دیا جاتا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا. لیکن اب ایسے کیسز کے جہاں پہ ایک دبئی سے ایک بندہ ٹرالر لے کے آ رہا ہے اس کے اندر سے 5000 جو ہے وہ گولی برآمد ہو گئی ہے یا نارکوٹکس جو ہے وہ 2 من برآمد ہو گئی ہے, تو ایسے کیسز کے اندر تو پھر وہ
یہ سوال آپ سے متعلق تو نہیں ہے لیکن میں جنرلی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر پاکستان جن ایئرپورٹس سے یہ لوگ فلائی کرتے ہیں وہاں پہ بھی تو سیکیورٹی کے ادارے موجود ہیں نا, یہ چیزیں ان کو اسکین کرنی نہیں چاہیے کہ یہ سلسلہ وہیں پہ رک جائے؟
جی بالکل, ہم نے یہ بارہا لکھا ہے پاکستانی ایئرپورٹس پہ کہ جی اگر آپ یہ چیزیں وہیں پہ چیک کر لیں تو کم از کم نارکوٹکس کا 30% جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے گا. اب آپ یہی دیکھیں کہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر اسلام آباد ایئرپورٹ سے میرے خیال ہے 2 کیسز ایسے پکڑے گئے ہیں کہ جس میں سعودی عرب اور ابو ظہبی یا دبئی میں یا شاید سعودی عرب میں ہی جو ہے مختلف لوگ جو ہے وہ نارکوٹکس لانے کی کوشش. ایک تو 2 خواتین تھی جن کے جو ہے وہ پیٹ میں کیپسول رکھے ہوئے تھے, ایک وہ کیس پکڑا گیا اور ایک اور کیس پکڑا گیا جو ایک کوئی میرے خیال ہے کسی کوہستان کا یا کسی اس علاقے کا بندہ تھا جو آئس لے کے جانے کی کوشش کر رہا تھا کسی اور ملک میں. تو اگر یہ چیزیں ہم وہاں پر چیک کر لیں, پراپرلی اپنے لوگوں کو گائیڈ کر دیں, ان کو بتا دیں کہ بھائی یہ والی میڈیسن وہاں لے جانا منع ہے, اگر آپ نے لے جانی ہے آپ پرسکرپشن لے کے جائیں, مخصوص تعداد میں نہ لے کے جائیں, کسی کے لیے آپ سامان نہ پکڑیں, تو یہ کیسز بہت زیادہ کم ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے. اب آخری بات, اب جب یہ لوگ پاکستان کے اندر احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے مقدمات میں بھی قید ہیں, کسی کے پاس ڈاکومنٹ آگے پیچھے ہو گیا اس میں بھی, تو اس میں آپ کا سفارت خانہ کچھ مددگار ہو سکتا ہے یا کیا ایسی اپیل اسلام آباد سے ہو ریاض کو جس کو وہ باقاعدہ غور کریں تو تھوڑی بہت کوئی کمپنسیشن مل سکے ان قیدیوں کو؟
دیکھیں اس میں 2 قسم کے مسائل ہیں, ایک تو وہ ہے جو سزا یافتہ قیدی ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ ان کا قاضی کے پاس کیس چلا, قاضی کے پاس ایویڈنس پیش ہوئی, استغاثہ نے اپنی ایویڈنس دی, اس کے بعد جو متعلقہ ادارے تھے انہوں نے ایویڈنس دی, اس بندے کی گواہی لی گئی, اس نے اپنی صفائی میں کہا, اس کے بعد سزا ہوئی اور وہ لوگ جیلوں میں پہنچے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو سزا یافتہ لوگ ہیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ میرا خیال ہے 2500 یا 2800 کے قریب ہے پورے سعودی عرب میں, اس میں یہ نارکوٹکس کے لوگ شامل ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو انلیگلی یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ جاتے ہیں جو ڈیپورٹیشن سیلز ہوتے ہیں جن کو ہم ترہیل کہتے ہیں یہاں کی زبان میں, اور یہ لوگ جب وہاں پہ گرفتار ہوتے ہیں تو انہوں نے وہاں سے ڈپورٹ ہونا ہوتا ہے اور ان کی جو وائلیشنز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اقامہ سے ریلیٹڈ اور باقی جو انلیگل کام کرنے یا اس طرح سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو یہ لوگ وہاں پہ 15 دن سے لے کر 1 مہینے تک کے اندر اندر جو ہے وہ جیسے جیسے کیس کلیئر ہوتے جاتے ہیں یہ لوگ نکلتے جاتے ہیں. منیمم جو ہوتا ہے 4-5 دن میں ایک بندہ ڈیپورٹ ہو کے چلا جاتا ہے. اب جہاں تک بات یہ رہی کہ جو لوگ سزا یافتہ ہیں اور جیلوں کے اندر موجود ہیں اور مائنر پلنٹیز کے اندر موجود ہیں, اس کا کیا کیا جائے, اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں کے لا کے مطابق ایک تو آپ کو کرائم کی پنشمنٹ ملتی ہے اگر آپ نے وہ کرائم کمٹ کیا ہوا ہے, دوسرا جو پرائیویٹ آپ کے اگینسٹ کوئی کسی نے एक अपना दावा लॉन्च कर दिया है कि मैंने इस शख्स को 20,000 रियाल दिए थे, जब तक वो 20,000 रियाल मुझे वापस नहीं करेगा कॉमिट इसको यहाँ से जाने की इजाजत ना दे। उसके पास फिर उसके पास एविडेंस होती है, हम उस एविडेंस की जेन्युइननेस को क्वेश्चन कर सकते हैं कि गलत लिखवाई गई है, गलत साइन हुए हैं, अंडर प्रेशर हुए हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब तक वो पेमेंट अब नहीं होगी और उस जो तो उस वक्त तक उस बंदे को यहाँ से वापस जाने की इजाजत नहीं मिलती, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है कि जो लोग हक्के खास में यहाँ पर बंद हैं, जिनकी सजाएं पूरी हो जाती हैं, वो चूंकि ना हमारे पास इतने पैसे होते हैं तो वो लोग यहाँ पे काफी अरसे तक सफर कर रहे हैं। अब हमने ये किया है कि पिछले कुछ अरसे में जिन लोगों के 20,000 रियाल तक के हक्के खास रहता था, उन लोगों को हमने कहलवा के यहाँ की लोकल गवर्नमेंट से टेकअप करके उसमें बहुत से लोग जो है वो सफर कर गए, यहाँ से चले गए हैं। जो उससे बड़ी अमाउंट होती है सफारतखाना उसमें ये करता है कि हम प्रोएक्टिवली जो है वो जेलों के विजिट्स भी कर रहे होते हैं, जो हक लेने वाला बंदा है उससे बातचीत भी कर रहे होते हैं, बाकी जो होता है सिर्फ गवर्नमेंट के साथ टेकअप भी करते हैं कि बादशाह जब मुख्तलिफ मौके के ऊपर एमनेस्टी अनाउंस करते हैं तो उसमें बहुत से लोग जो है वो छोटे छोटे जुर्मानों वाले जो है वो कवर हो जाते हैं। लेकिन बुनियादी मसला सिर्फ ये है कि हमारे लोगों को चूंकि यहाँ के कानून का इलम नहीं होता
तो इसलिए और वहाँ
से पाकिस्तान से भेजने वाला एजेंट जब भेज देता है तो यहाँ पे आने के बाद वो एक नई मुसीबत के अंदर फंस जाते हैं, ना तो उन्हें यहाँ की जुबान आती है, ना यहाँ कानून का उन्हें पता होता है, ना उनको यहाँ पर कुछ गाइड करने वाला होता है।
बहुत शुक्रिया।
सारे मसाइल इसकी वजह से चल रहे
हैं। महमूद लतीफ साहब, कम्युनिटी अदाशी पाकिस्तान की, आप वहाँ पे रियाज से आपने हमें अपडेट किया, बेहद शुक्रिया। महमूद आलम, आपके भी हम मशहूर हैं। सामिन, ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम है जहाँ रंग, मैं हूँ असद हसन, और प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम क्विकली आपको थोड़ा सा अपडेट करेंगे। कैलिफोर्निया के जंगलात में आग लगी, आप कई दिनों से हमारे खबरनामों में सुन रहे होंगे, पाकिस्तान का मीडिया भी इस बारे में बता रहा है। कैलिफोर्निया ये बहुत बड़ी रियासत है, उसके जंगलात में ये आग लगी है। वहाँ पर मौसम इस वक्त भी ज़रा खुश्क है और फिर तेज़ हवाएँ चूँकि चल रही हैं, पाँचवा ये दिन आग पर अभी तक की इत्तला यह है कि काबू पाया नहीं जा सका है। और ये आग जो है जो शहरी इलाके हैं उन तक भी पहुंच गई, कई काउंटीज़ को, कई इलाकों को बुरी तरह से उसने नुकसान पहुंचाया है। 31 अफराद ऐसे हैं जो लुकमा अजल बने हैं, कई लोगों की डेड बॉडीज़ या उनकी नाशें उनके घरों से मिली हैं, कई है कि उनकी गाड़ियों के नज़दीक से। या शुमाली कैलिफोर्निया के शेरिफ ये बता रहे हैं कि 228 अफराद अभी तक लापता हैं। हमारे साथ हैं आरिफ हैं, सीनियर साफ़ी हैं, रियासत कैलिफोर्निया के अंदर मौजूद हैं, सैक्रामेंटो में हैं, जो नस्बतन ज़ाहिर महफूज है, इससे उनसे कुछ हम तफसीलात लेते हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, हमें बताइएगा कि क्या इकदामात ले रहे हैं और एक चीज़ हमारे आम लिसनर को समझाएं कि ये कैसे मुमकिन है कि जंगलात में आग लगी वगैरह और शहरों तक पहुँच गई, या ये शहर जंगलों के अंदर आबाद हैं, क्या वजह है?
इमाम साहब, मैं यहाँ रोजविल सैक्रामेंटो के पास एक शहर है उसमें रहता हूँ
जी,
और यहाँ से जहाँ आग लगी है पैराडाइज शहर जो है वो कोई 72 मील दूर है
जी जी,
और शुमाल की तरफ है,
ठीक है,
और वहाँ ये आग 5 दिन पहले लगी थी और ये अचानक लगी और उसके बाद इसको कैंप फायर कहते हैं, किस तरह लगी वो तो सब अब आ ही गया है, लेकिन ये कहते हैं कि वहाँ हवाएं इतनी तेज थी कि ये इतनी तेजी से फिर अपने चारों तरफ और खास तौर पर हवा के रुख पर इतना
नहीं, लेकिन वो तो चलो हो गया, लेकिन ये कि शहरी इलाके कैसे उसकी जद में आ गए?
शहरी इलाके इस तरीके से जद में आ गए कि इससे ये इतनी तेजी से फैली और इससे का जो धुआं है और वो जो है आग का जिसको धुआं कहते हैं वो आसमान की तरफ हवाओं की वजह से ऊपर उठा और उसके बाद फिर ये फैला है चारों तरफ,
ठीक है,
और यहाँ देखिए 72 मील के फासले पर होने के बावजूद यहाँ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कहीं करीब ही आग लगी हुई है और उस आग लगने का जो एहसास होता है कि कहीं आग अगर कहीं करीब लगी हो और उसके बाद तो वो एहसास भी होता है, महसूस होता है उसकी जो स्मेल है वो भी जलने की वो भी महसूस होती है,
ठीक है।
तो ऐसा था कि मैं 2 दिन पहले सैटरडे को میری پوتی کی سالگرہ تھی, تو ہم یہاں ایک ہمارے قریب ایک بچوں کے لیے فنڈر لینڈ جگہ ہے جس میں جھولے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, وہاں ہم گئے. تو یہ سیکرامنٹو کے اندر ہے. تو اب جو باہر نکلے تو دیکھا کہ بھائی بالکل ہی یعنی کافی جو ویزیبلٹی ہے وہ بھی بہت کم ہو گئی تھی, اور اس قدر چاہو تھا ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل ہمارے کہیں قریب ہی ہے آگ لگی.
صحیح صحیح صحیح.
اور اس کی وجہ سے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ٹریفک بھی جو ہے وہ کم ہو گئی تھی.
ٹھیک ہے, کافی اس وقت دباؤ ہے, 6,000 سے زیادہ گھر جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں ہیں, 260 سے زیادہ تجارتی مراکز ہیں جو اس کی زد میں آ چکے ہیں. اور سامعین, ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر ہم تفصیلی پروگرام بھی کریں, آپ کو بتاتے چلیں کہ جو انشورنس کا سسٹم ہے اس کے اوپر کتنا الٹیمیٹلی دباؤ آئے گا, کیونکہ یہاں پاکستان یا اس کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کمپنسیٹ کرے گی. انشورنس ہے, ہر گھر, ہر بلڈنگ, ہر دکان وہ انشورڈ ہے, سو نیچرلی اس کے اوپر دباؤ تو بہت آئے گا. لیکن بہت بڑا ٹریجڈی, بہت بڑا المیہ ہے ان تمام متاثرہ علاقوں کا جہاں پہ وہ لوگ رہ رہے ہیں. کیجویلٹیز, ہلاکتیں ہوئی ہیں, ہلاکتوں کے اعتبار سے بہت بدترین آتش زدگی میں سے یہ ایک ہے. بہت شکریہ عارف العارف صاحب, آپ نے ہمیں کچھ اپ ڈیٹ کیا. امدادی کاروائیاں جاری ہیں اور امدادی کاروائیوں میں اس وقت فوکس لوگوں کی زندگیاں بچانے کے اوپر ہے, اور اس کے بعد پھر بحالی کا اور آگ بجھانے کا کام بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. کچھ لوگوں کو خاص طور پہ جو ٹارگٹ پہ تھے, کچھ علاقے جو اس کی زد میں آ سکتے تھے, وہاں سے لوگوں کا انخلا کیا گیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو موو کر دیا گیا ہے, 93,000 سے زیادہ لوگ ان کو ری شفٹ کیا گیا ہے. آخر میں بات ہم کریں گے کرکٹ کے اوپر, آخری کچھ لمحات ہیں اس میں ہم بات کرتے ہیں. ون ڈے سیریز, پاکستان کے پاس موقع تھا کہ 7 برسوں کے بعد نیوزی لینڈ سے وہ سیریز جیت جاتے, ایک ایک میچ سے یہ برابر ہو گئی, کیونکہ تیسرا میچ پاکستان کی اچھی پرفارمنس تھی, بٹ وہ بارش کی نظر ہو گیا اور وہ بنا فیصلے کے ختم ہوا اور یہ ڈرا ہو گئی. T20 میں شاندار پرفارمنس رہی پاکستانی ٹیم کی, ون ڈے میں بھی پہلا میچ بری طرح ہارے لیکن دوسرا میچ کنونسنگلی پاکستان کی ٹیم نے جیت لیا, اور تیسرے میچ میں بھی بیٹنگ کی حد تک اچھا تھے اور بالنگ میں بھی ایک وکٹ حاصل کر چکے تھے جب وہ ختم ہوا. اب ٹیسٹ سیریز ہوگی نیوزی لینڈ کے ساتھ, اور ٹیسٹ سیریز کے بعد پھر کچھ میچز ہیں, لیکن اوور آل سنا ہے کہ کوئی 18 میچ پاکستان نے ون ڈے میں مزید کھیلنے ہیں, اور اس کے بعد پھر میگا ایونٹ ہے کرکٹ کا, ورلڈ کپ ہے. اس ورلڈ کپ میں پاکستان کے لیے تیاریوں کے لیے یہ 18 میچز کافی ہیں. جو ٹیم کمبینیشن کے اندر چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں وہ کتنے بہتر ہیں یا نہیں ہیں, اس کا بھی جائزہ لیں گے. جلال الدین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیف سلیکٹر ہیں پاکستان کی خواتین کی کرکٹ ٹیم کے. اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم بار بار ہمارا رابطہ ہو رہا ہے لیکن لائن ڈراپ ہو رہی ہے. سو اس میچ میں خاص طور پہ حارث سہیل کو انکلوڈ کیا گیا. آپ کو سامنے بتاتے چلے کہ حارث سہیل کی کم از کم 57 رنز کی اوسط ہے اور اسٹرائک ریٹ بھی بہت اچھا ہے, اور لیکن وہ مستقل اپنی جگہ بنانے میں زیادہ کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں. کیا وہ ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ ہوں گے, خاص طور پہ ورلڈ کپ میں جو انگلینڈ کے اندر ہونے جا رہا ہے, اور اس انگلینڈ میں جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ بیٹس مین ہیں ان کے بارے میں بہت سارے مبصرین یہ کہتے ہیں کہ ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے, جیسے اسد شفیق ہیں, جیسے آر ایس ویل ہیں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ پاکستان کے لیے 50 اوورز بھی ان سیمنگ وکٹس کے اوپر, سیمنگ کنڈیشنز کے اوپر وہ کھیلنا مشکل ہو جائے. سو آر ایس ویل کی گزشتہ روز کی پرفارمنس, بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ تو بڑا بڑا اسکور کرتے ہیں لیکن اسکور ہونے کے باوجود جو ہے وہ بعض اوقات اننگز جو کرکٹنگ ایک بیوٹی ہوتی ہے اس سے وہ آ رہی ہوتی ہے. سو جو کل کی اننگ تھی آر ایس ویل کی, وہ اس کے اندر ٹیکنیک, کوالٹی, ایگریشن سارا کچھ اس میں نظر آتا تھا. سو بڑی کلاس کے ساتھ وہ کھیلے ہیں. سو دیکھنا یہ ہے کہ ان کی یہ اننگ 60 رنز کی اگرچہ تھی, آیا ان کو اگلے ایونٹ تک لے کے جانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں, اس بارے میں ہوگا. لیکن اب جو ٹیسٹ سیریز شروع ہونے جا رہی ہے, 15 رکنی اسکواڈ پاکستان کا اعلان کر دیا گیا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف. سرفراز احمد ہیں, محمد حفیظ ہیں, امام الحق ہیں, اظہر علی ہیں, حارث سہیل ہیں, اسد شفیق ہیں, بابر اعظم, یاسر شاہ, بلال آصف, محمد عباس, حسن علی, فہیم اشرف, میر حمزہ, شاہین آفریدی اور سعد علی, یہ 15 کھلاڑی ہیں جو اس ٹیسٹ سیریز میں, 3 میچوں پہ یہ مشتمل ٹیسٹ سیریز ہے نیوزی لینڈ کے خلاف, اور دیکھنا ہے کہ پاکستان کیسے پرفارم کرتا ہے. اس سے پہلے آسٹریلیا کو 1-0 سے ٹیسٹ سیریز میں پاکستان نے شکست دی, پھر 3-0 سے پاکستان نے وائٹ واش کیا T20 کے اندر, اور اب نیوزی لینڈ کے خلاف دوبارہ ٹیسٹ سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے. سو آج کا پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. ہمیں جوائن کرنا تھا اس میں جلال الدین صاحب نے, لیکن ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا ہے. ہم نے تفصیلاً گفتگو کی اس پروگرام میں گورنمنٹ کے ان دعووں کے اوپر جو 5,000 جعلی اکاؤنٹ سے متعلق ہیں اور منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے. پھر اس کے بعد گفتگو ہوئی ہماری جو پاکستانی پرزنرز ہیں, قیدی ہیں سعودی عرب کے اندر مختلف مقدمات میں, بالخصوص نارکاٹکس یا منشیات کی سمگلنگ میں اس پہ بات ہوئی، اور آخر میں کیلیفورنیا فائر. اسد حسن میزبان اور پروڈیوسر اسفر امام کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھی، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستانی حکومت قرضوں کی ادائیگی کے مسئلے سے دوچار ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے یہ چین، سعودی عرب جیسے دوست ملکوں سے رابطے میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی مالیاتی فنڈ سے بھی بیل آؤٹ پیکج کے لیے مذاکرات کر رہی ہے. پاکستانی معیشت کے موجودہ مسائل کے موضوع پر وائس آف امریکہ کی نامہ نگار مدیحہ انور نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کے کامیاب دورے کے بعد چین گئے اور وہاں کے لیڈروں سے طویل ملاقاتیں کیں. ان مذاکرات کے نتیجے میں چین پاکستان کی کس قدر اور کس طرح مدد کرے گا اس کی واضح تفصیل سامنے نہیں آئی ہے. تاہم دونوں ملکوں کے حکام کا کہنا ہے کہ چین پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے مالی گرانٹ دے گا. اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب سے تقریباً 6 ارب ڈالر کی مالی امداد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. انہوں نے ستمبر میں سعودی عرب کا دورہ کیا تھا. سعودی عرب کی اس فیاضانہ امداد کے بارے میں بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس کے عوض پاکستان کو سفارتی اور اسٹریٹجک تعاون کرنا ہوگا. امریکہ میں قائم تھنک ٹینک ولسن سینٹر کے تجزیہ کار مائیکل کوگلمین کا کہنا ہے کہ 6 ارب ڈالر کی امداد غیر مشروط نہیں ہو سکتی. ان کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں پاکستان اب سعودی عرب ایران تنازع میں غیر جانبدار نہیں رہ سکے گا. امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی ان دنوں ہٹسن انسٹیٹیوٹ میں جنوبی اور وسطی ایشیا کے شعبے کے ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے اپنے ایک ادارتی مضمون نے لکھا ہے کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان علاقے میں ایرانی اقدامات کے جواب میں سعودی عرب کی حمایت کرے. حقانی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے پاس پیسے ہیں جبکہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط طاقتور فوج ہے. سعودیوں کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے وہ اپنی سرمایہ کاری کا تحفظ بھی چاہتے ہیں. پاکستان میں بھی سعودی امداد کے بارے میں شک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے. ہرچند کے پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ سعودی امداد باہمی اسٹریٹجک اور معاشی تعاون کی بنیاد پر فراہم کی گئی ہے، مگر بہت سے پاکستانی سیاستدان اس سرکاری دعوے کو تسلیم نہیں کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما فرحت اللہ بابر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیا اس کے بعد یمن میں پاکستان سعودی عرب کی جنگ لڑے گا، یا ایران کے ساتھ سعودی عرب کے کشیدہ تعلقات کے حوالے سے پاکستان شیعہ سنی تفریقے میں ایک فریق بن جائے گا. حال ہی میں سینٹ کے ایک اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ سعودی عرب نے مالی امداد کے بدلے میں پاکستان سے یہ تقاضا بالکل نہیں کیا ہے کہ وہ یمن کی جنگ میں حصہ لے. انہوں نے کہا کہ ہمیں غیر مشروط امداد ملی ہے. وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ پیشکش ضرور کی ہے کہ وہ یمن کی کشیدگی ختم کروانے کے سلسلے میں مصالحتی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے معروف تجزیہ کار حسن عسکری رضوی کا خیال ہے کہ سعودی عرب ایران تنازع میں پاکستانی فوج کی شمولیت پاکستان کے حق میں کسی طرح بہتر نہیں ہوگی. سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان کی عسکری قوت کو وہ اپنے حق میں استعمال کرے، لہذا لازم ہے کہ سلسلے میں پاکستان اپنے کردار کی وضاحت کرے، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی شیعہ برادری کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان صوبے میں ایران پاکستان کی سرحد تقریباً 900 کلومیٹر طویل ہے. ایران پاکستان سے یہ شکایت بھی کرتا آیا ہے کہ اس کے سرحدی علاقوں سے ایران مخالف عناصر ایران میں بدامنی پھیلاتے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے باوجود ایران پاکستان کے ساتھ معمول کے تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے. پاکستان میں ایرانی سفیر نے سعودی امداد پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرتا رہے گا. واشنگٹن میں قائم کیٹو انسٹیٹیوٹ میں جنوبی ایشیائی امور کی ریسرچ فیلو سہر خان کا خیال ہے کہ فی الحال ایران پاکستان کو شک کا فائدہ دینا چاہتا ہے۔ ایران عمومی طور پر سمجھتا ہے کہ اس وقت پاکستان جس شدید مالی بحران کا شکار ہے، اس کی روشنی میں پاکستان کے لیے سعودی عرب کی امداد ایران کے لیے بہت حد تک قابل قبول ہے۔ سہر خان نے مزید کہا کہ پاکستان کے خلیجی ملکوں کے ساتھ طویل عرصے سے انتہائی خوشگوار تعلقات قائم ہیں، مگر ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ سہر خان کہتی ہیں کہ سعودی عرب سے 6 ارب ڈالر کی امداد حاصل کرنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی یمنی مسئلے پر مصالحت کی پیشکش کسی قدر خام ہے، کیونکہ پاکستان کس طرح ایک ایسے مسئلے پر ثالث بن سکتا ہے جس میں اس نے ایک فریق سے امداد کی اتنی بڑی رقم وصول کی ہو۔ بہرحال پاکستان کی حکومت کی اس وقت ترجیح اول یہی ہے کہ ملک کو موجودہ اقتصادی بحران سے نکالا جائے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔